أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بس حكومة الهي در قرآن بیان ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک جامع و کامل نظام مقرر فرمایا ہے جس کا نام دین ہے، اور اس نظام ہدایت کا محور و مرکز، اجرائی مرکز و نفاذی مرکز حکومت کو قرار دیا ہے کہ حکومت کے بغیر نظام ہدایت عملی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اس نظام میں حکومت الہی و نظام حکومت کو تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور جتنی تاکید دین کے اندر حکومت الہی پر ہے اتنی ہی دوری متدینین کے اندر ہوئی ہے حکومت سے، امر حکومت سے۔ وجوہات کی طرف گزشتہ ابحاث میں اشارہ ہوا ہے، اس کی متعدد وجوہات ہیں، دین شناسی میں تقلیدی عمل اور محدودیت، ذہنی محدودیت، اور سب سے بڑھ کر حکمرانوں و حکومتوں کے سائے میں دین شناسی نے یہ سانحہ ایجاد کیا ہے کہ جب بھی طاغوتی حکومتوں کے سائے میں دین شناسی یا دینداری ہو انجام پا رہی ہو، اس دینداری میں یقیناً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دین محفوظ نہیں رہتا اور دینداری محفوظ نہیں رہتی، اور صدیوں سے یہی کام ہوتا آیا ہے، غیر دینی حکومتوں و طاغوتی حکومتوں کے سائے میں دینداری کی سرپرستی ہوئی ہے، جیسے بنو امیہ، بنو عباس، عثمانیین، پھر اس کے بعد جب سے علاقائی حکومتیں قائم ہوئی ہیں مرکزی حکومت کے خاتمے کے بعد، عرب حکومتیں و عجم حکومتیں و دیگر حکومتیں سب غیر دینی و طاغوتی رہی ہیں، اور دینی عمل بھی ان کے اندر جاری رہا ہے لیکن حکومتوں کی سرپرستی کے اندر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ متدینین ہی اس اہم موضوع سے غافل ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے درس توحید شرک کی سرپرستی میں پڑھایا جائے، مشرکین متولی ہوں مدرسے کے اور اس مدرسے میں توحید کی تعلیم دی جائے، تو پہلی چیز جو ضائع ہوگی وہ توحید ہے، عقیدہ توحید و نظریہ توحید، کہ شرک توحید کو پنپنے نہیں دیتا، اس لیے کہ توحید کے نظریے سے خود شرک کی بنیاد اکھڑ جاتی ہے۔ حکومت الہی کی تبلیغ سے، تعلیم سے و پڑھنے اور پڑھانے سے حکومت طاغوتی کا ستون متزلزل ہوتا ہے، بس اس بنا پر حکومت طاغوتی کو ہرگز گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنے زیر سایہ انجام پانے والی دینی تعلیم میں حکومت جیسے اہم موضوع کو پھیلنے دیں و ترویج ہونے دیں، کہ جس کا نمونہ آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ طاغوتی حکومتوں کے سائے میں اپنے مفادات کی خاطر اس وقت تمام اسلامی ممالک میں، عرب ممالک میں خصوصیت کے ساتھ اور افغانستان میں، تمام وہ آیات و احادیث اور تاریخ جو جنگ سے متعلق، جہاد سے متعلق ہے، اس کو خارج کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر، نصاب کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی جگہ پر جنسی تعلیم یہ نصاب کا باقاعدہ حصہ ہے۔ بہت سارے ممالک کے اندر جو نجی تعلیمی نظام ہیں، حکومتی تعلیمی نظام میں ابھی اس کو جز نہیں بنایا گیا لیکن رائج کر دیا گیا ہے این جی اوز کے ذریعے سے، ایسے رفاعی فلاحی ادارے جو مختلف کمزور ضعیف ممالک میں، فقیر ممالک میں امدادی کام کر رہے ہیں، ان امدادی کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ مثلا اسکول کی عمارت بناتے ہیں یا ٹیچرز کی تنخواہ دیتے ہیں یا کوئی ایسا تعاون اسکول کے ساتھ کرتے ہیں جس کے بدلے میں یہ تعلیم، یہ نصاب جنسی تعلیم اسکولوں میں بچوں کو، نابالغ بچوں کو حکومتی اداروں میں دے رہے ہیں اور غیر حکومتی اداروں میں. نجی ادارے جو کہ آزاد ہیں اس وجہ سے ان کے اندر آسانی سے یہ کام ہو رہا ہے کہ جہادی تعلیم نکال کے جہاد سے متعلق کوئی آیت نہ ہو, یا وہ آیات جو مشرکین کو یا کفار کے بارے میں ہیں ان کے متعلق جتنی آیات ہیں یہ نصاب کا حصہ نہیں ہو سکتی, تعلیمی نظام سے باہر ہو گیا. جیسا کہ خود قرآن اصلاً تعلیمی نظام سے باہر ہے, قرآن صرف حفظ کی حد تک اور صوت و لحن کی حد تک تعلیمی نصاب میں, دینی تعلیمی نصاب کا حصہ ہے, لیکن اس کے علاوہ قرآن دینی تعلیم کا نصاب نہیں بنا. اور ظاہر ہے کہ جب ایک تعلیمی نظام ہی قرآن کی محوریت سے دور ہو جائے وہاں پر بنیادی باتیں توحید یا حکومت الہی فراموش ہونا طبیعی بات ہے. قرآن کریم میں حکومت الہی پر تاکید ہے, حکومت اللہ جو خدا کی حکومت و حاکمیت ہے تمام کائنات پر, تمام نظام ہستی پر, حکومت الہی جو حکم خدا کے مطابق تشکیل پائی, انسان نے بنائی ہے لیکن الہی حکم کے مطابق, الہی قانون کے مطابق اور الہی دستور کے مطابق تشکیل پانی ہے. اس حکومت الہی کو ذکر کیا گیا اور ساتھ منع کیا کہ آپ غیر الہی حکومت نہیں بنا سکتے, غیر الہی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور اس عمل میں خصوصیت کے ساتھ دو عنوان قرآن کریم نے زیادہ نمایاں کر کے ذکر کیے ہیں, ایک طاغوت, طاغوت کا انکار کرنا ہے, طاغوت کی پیروی نہیں کرنی, طاغوت کو تسلیم نہیں کرنا. طاغوت سے مراد بھی غیر الہی حکومتیں ہیں, حد دین سے باہر تجاوز کر کے جو حاکمیت قائم کی گئی ہو, وہ طغیان کے ساتھ حکومت وجود میں آئی ہو وہ طاغوت ہے. طاغوت عروس انسان کو کہتے ہیں جو حد توڑے, حد سے باہر طغیان کر کے چلا جائے, طاغوت ہے. اس کے سائز میں فرق ہوتا ہے, کوئی بڑا طاغوت ہے کوئی چھوٹا طاغوت ہے. جو بھی تجاوز از حدود کرے, طغیان کر رہا ہے, وہ طاغوت ہے. لیکن قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ مراد وہ طواغیت ہیں جنہوں نے الہی حدود کو توڑ کر, پھلانگ کر, تجاوز کر کے ظالمانہ حکومتیں قائم کر لی ہیں اور عباد خدا و بندگان خدا کے مالک بن گئے ہیں. دوسرا نقطہ جس سے قرآن نے, قرآن کریم میں حساسیت کے ساتھ جسے ذکر کیا گیا ہے, وہ اکثریت کی اتباع ہے, کہ لوگوں کی اتباع بھی نہیں کرنی اور لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ اکثریت قابل اتباع نہیں ہے, کہ حق ہرگز اکثریت کے تابع نہیں ہو سکتا. بعض آیات کے اندر ہے بصورۃ مطلق ہے, وہاں اکثریت کا ذکر نہیں ہے, کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق حق نہیں ہو سکتا, خواہ وہ اکثریت ہوں یا اقلیت ہوں, انسانوں کی مرضی کے مطابق حق نہیں چل سکتا. حق کا دار و مدار لوگ نہیں ہیں, انسانوں کی خواہش و ارادہ نہیں ہے. پس وہ حکومتیں جن میں الہی ارادے کے بجائے انسانی ارادہ و عوامی ارادہ بنیاد ہے, یہ حکومتیں طاغوتی ہیں, چونکہ حکومت میں الہی ارادہ ضروری ہے نہ انسانی ارادہ. یعنی انسانوں سے چاہا جائے کہ وہ اپنے لیے حاکمیت انتخاب کریں یا حاکم چنیں اپنے لیے, کہ اکثریت ہوں یا اقلیت, الہی معیار کو چھوڑ کر انسان اگر انتخاب کرے گا حاکمیت, یہ طاغوتی حاکمیت ہے. دوسری صورت انسانی ارادے کی یہ کہ چونکہ انسانی ارادہ جہاں کار فرما ہے اس میں, اس زمانے میں رائج شکل اکثریتی ارادہ ہے, جمہوریت, کہ اکثر کے رائے سے نظام ہو فیصلہ. قرآن کریم میں بعض آیات میں نہ ہی ہے, ممانعت ہے کہ آپ اکثریت کی پیروی اتباع نہیں کر سکتے, اور بعض آیات میں یہ نہ ہی نہیں ہے بلکہ اکثریت کو بے اعتبار قرار دیا گیا ہے، اکثریت لا علم ہے، اکثریت نافہم ہے، اکثریت رائے درست پر نہیں ہے، خبری جملہ ہے، انشائی نہیں ہے، نہ ہی نہیں ہے، روکا نہیں گیا، بلکہ اکثریت کے عمل میں اور ارادے میں موجود فساد کی نشاندہی کی گئی ہے، اس کی ضعف کو بتایا گیا ہے کہ اکثریت کی رائے میں یہ کمزوری موجود ہے، اس وجہ سے جس کے اندر یہ کمزوری موجود ہو اس کی پیروی نہیں کر سکتے آپ۔ انسان اپنی روزمرہ کی ضروریات میں بھی اگر کسی کے اندر یہ ضعف جو قرآن اکثریت میں ذکر کر رہا ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی ڈاکٹر کے اندر یہ کمزوری موجود ہے، انسان اس کے پاس علاج کے لیے نہیں جاتا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بس کے ڈرائیور میں یہ کمزوری موجود ہے، انسان اس کی بس میں نہیں بیٹھتا، چونکہ ہلاکت کا خطرہ ہے۔ اور یہ کمزوری جب اکثریت میں آ جائے، ان کمزوریوں کے حامل اکثریت کو زمام حاکمیت نہیں دی جا سکتی۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ قرآنی زبان ہدایت کی زبان ہے، وہ ہدایت کی زبان میں فرق نہیں پڑتا کہ انشائی جملہ استعمال کیا جائے یا خبری جملہ استعمال کیا جائے، ہر دو کا ایک ہی معنی ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ شراب حرام ہے یا یہ کہا جائے کہ شراب نقصان دہ ہے، شراب حرام ہے یہ انشاء ہے، حرمت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ کہنا کہ شراب نقصان دہ ہے یہ خبری جملہ ہے، لیکن دونوں میں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں، اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اکثریت کے بارے میں یہ دونوں آیات اگرچہ طبقہ بندی ہو کر الگ الگ دو فصلیں ہیں، یہ الگ اکثریت کے متعلق وہ آیات جو اکثریت کی اتباع سے نہ ہی کر رہی ہیں، اور اکثریت کے بارے میں وہ آیات جو اکثریت کا ضعف کمزوری و بے اعتبار ثابت کر رہی ہیں، ضعف و کمزوری بیان کر رہی ہیں۔ ان آیات میں سے ایک آیا سورہ مبارکہ شعراء میں، ایک نہیں کئی آیات ہیں، جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ مجموعی طور پر سورہ شعراء کا اصلی ایک موضوع یہی ہے کہ اکثریت قابل اعتماد نہیں ہے۔ آیا سڑسٹھ کیا ہے آیا نمبر؟ سکسٹی سیون، شستو ہافت۔ خوب، اس آیا میں البتہ مضمون اس کا آیا 68 سے شروع ہو رہا ہے یا آیا 63 سے شروع ہو رہا ہے، قصہ بنی اسرائیل کا ہے اور بنی اسرائیل کے قصے میں مطلب یہاں تک پہنچا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ موسیٰ کو ہم نے حکم دیا کہ اپنا عصا لاٹھی سمندر پہ ماریں، بحر پہ، فنفلقا وہ پھٹ گیا، کھل گیا، اور دونوں طرف راستہ کھل گیا، راستہ بن گیا۔ فَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَاهُ أَجْمَعِينَ۔ موسیٰ و موسیٰ کے ہمراہ یہ سارے نجات پا گئے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، آخرین یعنی پیچھے جو آ رہے تھے، جو ان کے تعاقب میں آ رہے تھے، ان سب کو غرق کر دیا، فرعون کی فوج فرعون سمیت غرق ہو گئی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتًا، اور اس عمل میں نشانی ہے، اللہ کی آیت موجود ہے، رہنمائی، بہت واضح نشانی۔ آیت ایسی واضح علامت کو کہتے ہیں جس میں کوئی ابہام نہ ہو، روشن ترین نشانی آیت کہلاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیتن، اس عمل کے اندر موسیٰ و موسیٰ کے ساتھیوں کا بچ جانا اور فرعون کا غرق ہونا اس کے اندر نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, لیکن اکثر مومن نہیں ہوئے. وما کان اکثرهم مؤمنین, ان اکثر میں ایک تو وہ جو غرق ہو گئے وہ مومن نہیں ہوئے, اگرچہ فرعون نے غرق ہوتے ہوئے آخری ڈبکی لگاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اب میں ایمان لے آیا ہوں, جس کی بنا پر اب علماء میں بحث ہے کہ آیا وہ مومن مرا یا کیسے مرا, چونکہ آخری لمحے میں اس نے کہا کہ اب میں ایمان لے آیا ہوں رب موسیٰ پر. دوسری اکثریت بنی اسرائیل کی تھی اس وقت موجود, انہوں نے یہ منظر دیکھا فرعون کے ڈوبنے کا, باہر شک ہونے کا, ایک معجزہ تھا, اور نجات پا کے ساحل کے دوسری سمت میں آ گئے, لیکن مومن پھر بھی نہیں بنے. نجات یافتہ بھی سمندر سے جو ڈوب گئے وہ بھی مومن نہیں ہوئے, جنہیں نجات ملی یہ بھی مومن نہیں ہوئے, اس لیے کہ یہ نجات پا کر جب ساحل کے اس طرف آئے تو حضرت موسیٰ سے تقاضا کیا کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, لوگوں کو بت پوجا کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے, پرستش بتوں کی, انہیں بہت اچھا لگا, اور بنی اسرائیل نے اپنے رہبر سے کہا کہ ہمارے لیے بھی یہ مورتیاں بنائے جس طرح ان کے آلیہ ہیں, ہمارے لیے بھی ایک اس طرح کا خدا آپ بنائیں. یہ اس عمل سے گزرنے کے بعد, نجات پانے کے بعد, سمندر سے یہ نشانی اللہ کی دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کی ذہنی حالت یہ تھی, پھر بھی ایمان نہیں آیا, اس لیے کہ نشانیوں سے, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں. ہدایت کے اہم نمایاں علامتیں, آیت سے مراد ہدایت کی آیت, ہدایت کی نشانی, یہ ہدایت کی نشانیاں جگہ جگہ خداوند تعالیٰ نے نصب کی ہوئی ہیں. ہدایت کی نشانیوں سے ہدایت پانے کے لیے ذہنی آمادگی ضروری ہے کہ انسان اس آیت کی تحلیل کر سکتا ہو, تجزیہ کر سکتا ہو, سمجھ سکتا ہو اس کو. بعض اوقات ذہنی زوال اور فکری شعوری زوال اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک بہت واضح بین آیت اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتی یا اس سے ہدایت نہیں لیتا. آج کے زمانے میں انقلاب اسلامی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, بہت ہی واضح نشانی, اور اس انقلاب کے ضمن میں جو کچھ مطالب پیش آئے, جو مراحل پیش آئے, اور ایسے ہی بنی اسرائیل کی مانند آج بھی مسلمانوں میں و حتی شیعہ میں ایسے افراد موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں علماء میں سے اور عوام میں, جنہیں یہ نشانی سمجھ میں نہیں آئی, بائیں کہ آنکھوں سے انہوں نے فرعون گرتے ہوئے دیکھا ہے, جس طرح انہوں نے دیکھا. خداوند تعالیٰ نے آیات کریمہ فرمایا کہ ہم نے فرعون کو غرق کیا, وانتم تشہدون, تم دیکھ رہے تھے, تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون اپنے سپاہ سمیت ڈوب گیا اور تم بچ گئے. اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل مومن نہیں ہوئے. مومن نہ ہونے کی وجہ ایک تو ان کی شعوری کمزوری تھی, ہٹ درمی بھی تھی ان کے اندر, لجاجت تھی, حق واضح دیکھ کر بھی بنی اسرائیل پیروی نہیں کرتے تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا, قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ کو جانتے تھے, یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم, جس طرح اپنی اولاد کی معرفت رکھتے تھے, اس طرح دقیق شناخت رسول اللہ کی رکھتے تھے کہ یہ رسول ہیں, لیکن پھر بھی کہا کہ ہم کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ کو نہیں مان سکتے. ایک وجہ یہ تھی کہ آپ ہماری قوم سے نہیں ہیں, بنی اسرائیل نہیں ہیں آپ, اور دوسری قوم کا رہبر ہم نے نہیں ماننا اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, ہماری قوم میں سے رہبر موجود ہو, یہ ایک دلیل تھی ان کی. دوسری دلیل ان کی یہ تھی کہ ہم نے یہ فرشتہ, یہ ملک جو آپ پر وحی لے کر آتا ہے اسے ہم نہیں مانتے، اسے فرشتہ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا پیغام لا رہا ہے، اور رسول اللہ کو بھی نبی مانتے ہیں، لیکن درعین حال ایمان نہیں لاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل سے ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں، کیونکہ جتنی بنی اسرائیل کی مذمت کی آیتیں ہیں وہ جبرائیل لے کر آئیں. انہوں نے کہا اگر کوئی اور فرشتہ اسرائیل لے کر آتا یہ آیات پھر ہم مان لیتے ہیں. جبرائیل کی بات ہم کیونکہ جو ہماری کمزوریاں ہیں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. بنی اسرائیل یہود سازش کیا کرتے تھے اور رسول اللہ کو معلوم ہو جاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. پھر یہ حیرت سے پوچھتے آ کر کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، تو رسول اللہ فرماتے کہ روح القدس نے بتایا ہے. اس لیے یہ روح القدس کے سخت مخالف تھے، یہ روح القدس نے بنی اسرائیل کے اور یہود کے سارے نقشے ناکام بنا دیے. اس وجہ سے رسول اللہ سے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، چونکہ جبریل جو وحی کا فرشتہ ہے یہ بنی اسرائیل کو اچھا نہیں سمجھتا. اس وجہ سے وہ آیات آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جن میں بنی اسرائیل کی مذمت ہے، یہ یہود کی ہے. اپنی برتری کے قائل تھے یہود، مذمت سن نہیں سکتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی مذمت میں کوئی بات آ جائے. جیسے برہمن کی مذمت میں کوئی بات ہندو مذہب میں مل جائے اگر تو لوگ مذہب کا انکار کر دیں گے، برہمن کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، برہمن محفوظ ہے، مذہب چھوڑ دیں گے کہ جس مذہب میں برہمن کی توہین ہوتی ہے وہ ہم وہ مذہب قبول نہیں کرتے. لہذا جبریل کا انکار کر دیا اور اپنی قومی برتری قائم رکھی کہ یہود پر کوئی حرف نہ آئے، بے شک وحی فرشتہ ختم ہو جائے. تحلیل کی بنی اسرائیل کے اندر کمزوری ایک اور وجہ یہ تھی، یا بڑی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل فرعون کے حکومت میں پلے بڑے تھے. یہ موضوع تفصیل سے بیان ہوا ہے لیکن قم مقدسہ میں بیان ہوا ہے، اسی باسِ تفسیر قرآن کے ضمن میں استکبار از نظر قرآن تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے. موضوع استکبار کہ فرعون استکباری نظام کا ایک نمونہ ہے جسے قرآن نے پیش کیا ہے، اور ایسے سینکڑوں ہزاروں نمونے دنیا میں موجود ہیں، تاریخ میں بھی اور آج بھی موجود ہیں. قرآن کریم نے ایک نمونہ بتایا کہ یہ طباع و طبیعت استکبار ہے، فرعون بطور نمونہ پیش کیا ہے، اور اس آئینے میں ہر فرعون و ہر طاغوت دیکھا جا سکتا ہے، چونکہ مزاج استکباریت کا ایک ہی ہے، مشابہ ہے. کفر ملت واحدہ ہے، صدیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا تاریخی فاصلے سے فرق نہیں پڑتا. الکفر ملت واحدہ. استکباری خو میں یہ شامل ہے کہ استکباری نظام، اس نظام کے اندر رہنے والی رعایا و عوام ان کو بے شعور بنا دیتے ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق خفیف کر دیتے ہیں، سبق، ہلکی سوچ والے، سطحی سوچ والے، سرسری سوچ والے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے لوگوں کے اوپر استکباری و طاغوتی حکومت کا، کہ لوگوں کو توہی مغز بنا دیتے ہیں، سبق سر بنا دیتے ہیں، ہلکا پن لوگوں کے اندر آ جاتا ہے. فرعون کے بارے میں کہ اس نے اپنی قوم کو خفیف کر دیا تھا، خفف قومہ، اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو خفیف کر دیا. اور سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے، نظام فرعونی اس لیے کامیاب رہتا ہے چونکہ عوام خفیف ہو جاتے ہیں، لوگ ہلکے ہو جاتے ہیں، سبق تجزیہ و تحلیل نہیں کر سکتے، معاملات کو سمجھ نہیں سکتے، عقل آنکھوں میں آ جاتی ہے، اور جب عقل آنکھوں میں آ جائے تو سوچنے کے بجائے تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کا تماشا دیکھتے ہیں. مثلا موسیٰ و جادوگروں کا تماشا دیکھا، معزوز ہوئے، ہر چیز کا تماشا دیکھتے ہیں. یہ خفیف لوگوں کی خصوصیت ہے. خفت عقلی و ذہنی جب کسی انسان میں آ جائے وہ اس کا ادراک ضعیف ہو جاتا ہے، شعور کم ہو جاتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں بار بار تکرار ہوتا ہے لا یشعرون شعور نہیں رکھتے اس خفت کی وجہ سے. یہ وہ بلا ہے جو آج تاریخی فرعون کی نسبت آج کے فرعونی نظام میں زیادہ یہ بلا نازل ہو رہی ہے, اور اس بلا کے نازل کرنے میں تعلیمی نظام سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے. خفیف, سبک سر, ہلکا تو ہی مغز بنا رہا ہے, نسلوں کی نسلیں تو ہی مغز بنا رہا ہے نظام, رائج نظام تعلیم. علامہ اقبال جس کو اپنی تشبیہات سے بیان کرتے ہیں, ممولہ سازی ہو رہی ہے یا کرگس پروری ہو رہی ہے, گد پروری ہو رہی ہے اس تعلیمی نظام میں, اور سبق شاہی دے رہے ہیں بچوں کو خاک بازی کا. مقصود یہی ہے کہ سارا فساد اس تعلیمی نظام کے اندر موجود ہے, اسی نے سبق سر بنا دیا ہے تعلیم کے بہانے, اور کاذب احساس یہ پیدا کر دیا ہے کہ چونکہ یہ تعلیم یافتہ ہیں لہذا یہ سوج بوجھ رکھنے والے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, سیاست, مملکت, عوام, ملک, ہر چیز ان کے ذریعے سے چلے, ان کے اختیار میں ہو. سبق سر ترین انسان کو دولت و مملکت دے دیتے ہیں. البتہ خود بعض اوقات باور بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی تھا, مثلا ابھی پرویز مشرف جیل میں ہے, تو ہی مغز ترین حکمران پاکستان کا یہی رہا, لیکن 8 سال اس نے حکومت کی, 8-9 سال, اور کامیابی کے ساتھ حکومت کی, اور تمام لوگوں نے ساتھ دیا ہے, سول نے, وہ وردی والے نے, اور بیوروکریسی نے, اور مذہبیوں نے, اور شیعہ نے, اور سنی نے, سب نے. یہ محبوب لیڈر تھا سب کا, اور یہی سسٹم اس کے ہاتھ میں تھا جس میں ابھی خود جیل میں ہے, اسی سسٹم نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, غداری کے مقدمے, فلاں کے مقدمے, فلاں کے مقدمے ڈال دیے. بس مان لیا کہ یہ نہیں تھا حکمرانی کے لائق, اسی نظام نے مجرم بنایا ہے اس کو, یہی میڈیا اس کو مجرم کہہ رہا ہے, بس ان کے نزدیک بھی مجرم تھا وہ, یا اس کے اقدامات مجرمانہ یا سبق اقدامات تھے, لیکن کیے اس نے ڈٹائی کے ساتھ اس ملک کے اوپر حکومت کی اس نے, اور اس سے اسی جیسے سبق سر پہلے اور موجود اور آگے بھی اسی طرح سے آئیں گے. ظاہر ہے جب سبق سر لوگ چنیں گے, حاکم چنیں گے جن کے اندر قوت تحلیل نہیں ہے, جو واضح نشانیوں کو سمجھنے کے لائق نہیں ہے, جو فرعون کے غرق ہونے اور قوم بنی اسرائیل کی نجات کو تجزیہ نہیں کر سکتے, تحلیل نہیں کر سکتے, انہیں اختیار دیا جائے کہ آپ چنیں تو یہ سامری اور بچھڑا چنیں گے, ہارون کو نہیں چنیں گے. یہ اگر انہیں کہا جائے انتخاب کریں دونوں میں سے کسی ایک کو, کبھی بھی ہارون انتخاب نہیں کریں گے, موسیٰ کو انتخاب نہیں کریں گے, ہمیشہ سامری اور بچھڑا انتخاب کریں گے, کیونکہ اکثریت جب فرعونی نظام کے تحت زندگی بسر کرے, حکومتوں کی تاثیرات, طاغوتی حکومتوں کی لوگوں کے ذہنوں کے اوپر یہ ہے کہ ان کو توہی مغز اور سبق سار بنا دیتے ہیں. ہر حکومت میں رہنے والوں کا ایک مزاج ہے, مثلا عرب عوام, عرب حکومتیں ان کو عیاش و شہوتران بناتی ہیں, میدان دیتی ہیں ان کو, اور سبق سری کا یہ بھی ایک, ہلکے پن کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اسی طرح مغربی تہذیب لوگوں کو فحاش بناتے ہیں, بے حیا بناتے ہیں, اور یہ فحاشی و بے حیائی سبق سری پیدا کرتی ہے, تجزیہ و تحلیل کرنے کے لائق نہیں رہتے, وہ نہیں سمجھ سکتے ان معاملات کو. حکومت اسلامی اس لیے کہا تھا کہ حکومت کا پہلا وظیفہ ہدایت ہے, سعادت ضمنی وظیفہ ہے, اصل وظیفہ ہدایت بشر ہے, ہدایت میں ذہنی رشد, ذہنی ارتقاء, تکامل ہدایت کا حصہ و بلکہ جز ہے, کہ اس کے اندر جتنے افراد ہیں حکومت الہی میں, حکومت دینی میں, ان کو مواقع فراہم کریں, تعلیم و تربیت, ان کی پرورش ان کی ایسی ہو کہ ذہنی طور پر دقیق ہوں, رشید ہوں, پختہ ہوں، خام نہ ہوں۔ فرعونی نظام کی کامیابی کا راز عوام کی سبک سری ہے، عوام کا خفیف ہونا ہے، ہلکا پن۔ اگر لوگوں میں ہلکا پن نہ ہو، کسی بھی قوم پر کوئی طاغوت حکومت نہیں کر سکتا۔ اس آیت میں اکثریت کے اس نقطۂ ضعف کی طرف اشارہ ہے، ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین۔ اکثر پھر بھی مومن نہیں ہوئے، چونکہ خفیف آدمی ایسی آیات کا تجزیہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس اس وقت سبک سر انسان کو پہچاننے کا پیمانہ ہے، آپ پورے پاکستان میں جائیں، ہر مومن غیر مومن سے آپ انٹرویو کریں اور موضوع انقلاب اسلامی اس کے سامنے رکھیں، اگر یہ تحلیل کر لیا اس نے، اللہ کی نشانی نظر آ گئی اس کو، آپ یہ سمجھ لیں مومن ہے۔ اگر وہ درک نہ کر سکا، وہی اسی مشکل کا شکار ہے جس مشکل کا تاریخ میں اکثریت چلی آ رہی ہے۔ یہ اسی اکثریت کا حصہ ہے جس کو قرآن کہہ رہے وما کان اکثرہم مومنین، یعنی آیات و نشانیاں کھلی واضح روشن دیکھ کر بھی مومن نہیں ہیں۔ سورہ شعراء میں آیا 103، کہ یہی ترجیح بند ہے در حقیقت، جیسا ایک شعر میں ایک مصرعہ ایسے ہوتا ہے جو شعر کے اندر ترجیح بند کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے آپ پڑھ دیں نا نوحے قصیدے، تو وہ پہلا جو مطلع ہے وہ ترجیح بند ہوتا ہے جو ہر شعر کے آخر میں تکرار ہو جاتا ہے۔ وہ سورہ شعراء میں یہ ترجیح بند ہے سورہ شعراء کا، وما کان اکثرہم مومنین، ایک حصہ، ایک پیراگراف پورا بیان کیا جاتا ہے، ایک ماجرا ذکر کیا جاتا ہے، اور آخر میں یہ ترجیباً تکرار ہوتا ہے وما کان اکثرہم مومنین۔ آیا 103 میں ہے، پہلے ذکر کیا گیا ان لوگوں کا، جنود ابلیس کا، جنود کی بات آپ پہلے پڑھیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، ابلیس کی بھی سپاہ ہے، جنود ہیں اس کے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، یہ آپس میں نزاع کر رہے ہوں گے۔ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، جنود ابلیس کیا کہیں گے، مجرموں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان کی وجہ سے ہم نے ہدایت کا نظام ترک کیا، ہدایت کی راہ سے یہ انہوں نے ہٹایا ہمیں۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی آج سچا دوست ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جہنم میں کہیں گے کہ اگر ایک موقع اور دیا جائے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کرہ تکرار سے ہے، مقرر دوبارہ، ایک موقع اگر ہمیں اور دے دیا جائے، جہنم سے نکالا جائے، قیامت کے منظر سے پلٹایا جائے اور دنیا میں دوبارہ پھر ایک موقع، ایک جنم اور ہو ہمارا، پھر ہمیں دنیاوی زندگی کا موقع ملے، اس وقت کیا ہوں گے، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم سب کے سب مومن ہوں گے۔ اس اگلی فرصت میں دوبارہ ہمیں موقع دیا جائے، ہم ایسے نہیں ہوں گے، یہ کارکردگی نہیں ہوگی، ہم سب کے سب مومن ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین. اس میں بھی اللہ کی ہدایت کی واضح علامت ہے, اور قرآن کا فرمان ہے کہ اگر انہیں دوبارہ موقع دیا جائے یہ پھر بھی مومن نہیں ہوں گے, یہ وہی کام کریں گے جو پہلے کر کے گئے ہیں. موقع مانگتے ہیں لیکن اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ سارے لوگ ہیں جن کو موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ بار بار ملتا ہے لیکن ہر دفعہ وہی عمل کرتے ہیں جو پہلے انہوں نے انجام دیا تھا. مومن نہیں بنیں گے. وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. سبق سر انسان, ہلکے پن کا شکار انسان, کسی حقیقت کو تحلیل کر کے سمجھنے سے عاجز ہوتا ہے, قاصر ہوتا ہے, اس لیے زیادہ تر مقلد بن جاتا ہے, دیکھا دیکھی کام کرتا ہے, خود تحلیل نہیں کر سکتا چونکہ اس کے ذہن میں اتنی ذہنی رشد نہیں ہے, ارتقاء نہیں ہے اس کے اندر. یہ ارتقاء تدریجن پیدا ہوتی ہے, مشق کرنے سے پیدا ہوتی ہے, تفکر سے پیدا ہوتی ہے, تدبر سے پیدا ہوتی ہے, دفعتن نہیں آتی, زور لگانے سے بھی قوت تحلیل نہیں آتی. اگر کوئی انسان قوت تحلیل کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر ساری رات بیٹھ کر زور لگاتا رہے کہ میں کسی معاملے کو تحلیل کروں, نا ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ کی شخصیت میں گہرائی پختگی تدریجن آتی ہے, اور غیر محسوس چیزیں آپ کے اندر یہ قوت بڑھا رہی ہیں. ایک تعلیم آپ کی, مشاہدات آپ کے, اور تجربات آپ کے, دوسروں کے تجربات, اور خصوصیت کے ساتھ وہ خطائیں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں اگر ان سے عبرت لیں, عبرت کے نمونے, عبرتوں سے بھی قوت تحلیل پختہ ہو جاتی ہے انسان کے اندر. وہ انسان جو عبرت نہیں لیتے اپنی ہی غلطی سے, اپنی کوتاہی سے عبرت نہیں لیتے, یا دوسروں کو دیکھ کر عبرت نہیں لیتے, ذہن میں تحلیل نہیں کر سکتے, تجزیہ نہیں کر سکتے. بعض لوگوں کی ذہانت یہیں سے اندازہ ہو جاتی ہے. مثلا فرض کریں, ہم مثال یہیں کی دیتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے یہاں پر اس مجموعے میں آ کر وزٹ کرتا ہے, دیکھتا ہے, آ کر دیکھ کر مختلف تبصرے کرتے ہیں. مثلا کوئی دیکھ کر یہ کہے گا کہ ماشاءاللہ ایران نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے. اس کو صرف کیا نظر آیا یہاں پر؟ پیسہ, اور وہ بھی بیرونی پیسہ, غیر ملکی پیسہ اس کو نظر آیا, اور کوئی چیز نظر نہیں آئی اس کو. مثلا ایک اس طرح کے وزٹر آئے, انہوں نے یہی تبصرہ کیا کہ ماشاءاللہ ایران نے یہاں کتنا پیسہ دیا. میں نے کہا چلو پیسہ تو ایران نے دے دیا, لیکن یہ باقی طلبا اور باقی یہ کس نے دیا؟ یہ ایرانی ہیں سارے, یہاں ایران سے آئے ہیں. کند ذہن آدمی نہیں کر سکتا تحلیل کسی نقطے کو, حقیقت کو دیکھ کر. اس کے برعکس ایک نمونہ دیگر ہے, ایک بزرگ, شاید پہلے میں نے ذکر کیا ہے, ایک پیر مرد, بہت ہی مسن آدمی, شاید 70 سال سے اوپر کی عمر تھی ان کی, ہاتھ میں اپنے مشرب ناب ایک میگزین شمارہ پکڑے ہوئے, تو چند جوانوں کے ساتھ آئے جہاں روز ہم بیٹھتے ہیں وہیں, اور آتے ہی بجائے اس کے کہ ملنے آتے ہمیں, تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ان جوانوں سے باتیں کرنے لگے. چند منٹ تک انہی سے, شاید 10 منٹ تک انہی سے گفتگو کرتے رہے, ہمارے قریب ہی کھڑے ہو کر. سابقہ تجربات کی روشنی میں میرے ذہن میں ایک احتمال یہ آیا, بدگمانی, کہ یقیناً انہوں نے مشرب ناب میں کوئی چیز پڑھی ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے, اور یہ آئے ہیں ابھی اعتراض کرنے یا وضاحت چاہنے, یا جس طرح کرتے ہیں عموماً بعض, کہ یہ چیز آپ نے یہاں لکھی ہے, یہ ایسے کیوں ہے. ایک گمان یہ گزرا کہ یہ اس لیے انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, اور جب وہ آ کے بیٹھے تعارف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل مجھے یہ کاپی ملی مشرب ناب کی، اس میں میں نے ایک مضمون پڑھا، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا یہ کہاں سے آتا ہے، کس کا میگزین ہے، کہاں سے، صرف پڑھا سارا ہی، لیکن وہ اس مضمون نے میری توجہ زیادہ جذب کی. یہ وہی مضمون تھا، شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو، جس میں بزدلی کے بارے میں بات تھی کہ بزدل کس کو کہتے ہیں، اس کا عربی لفظ، اس کا فارسی، اور اس کا تجزیہ تحلیل کہ یہ بزدل کس طرح سے ہوتا ہے، مرکب ہے نا یہ بزدل، بز اور دل، دل تو مشترک ہے لیکن بز مختص ہے. جب انسان بز بن جائے، بکری بن جائے، تو وہ بزدل کہلاتا ہے. باہر کے وہ ایک خاص تناظر میں ایک بات تھی، کسی مناسبت سے تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے جب مضمون پڑھا ہے تو اس کے بعد میں متوجہ ہوا اور اس جستجو میں تھا کہ میں منبع تلاش کروں، یہ کہاں سے یہ میگزین آتا ہے، کون ہیں اس کو لکھنے والے، کون ہیں اور کیا. لیکن کہہ رہے تھے میں چونکہ ریٹائرڈ ہوں، بوڑھا ہوں، گھر سے نکلنا مشکل ہے، اور گھر والوں کو کسی کو پوچھا بھی معلوم نہیں تھا، تائیں کہ یہ چند جوان مہمان آئے ہمارے، اپنے کچھ نواسے تھے ان کے کسی دوسرے شہر سے، کراچی سے. تو ایسی باتوں باتوں میں انہوں نے نام لیا، تو وہ نام مجھے مانوس سا لگا، تو میں نے فوراً اٹھایا میگزین، دیکھا اس میگزین میں بھی وہی نام لکھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ نام لے رہے ہو یہ یہی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہے. تو کہا کہ فوراً مجھے لے چلو وہاں. وہ جوانوں نے لے کر یہاں آ گئے اور کہہ رہے تھے کہ میں جو 10 منٹ جوانوں سے بات کی ہے تو میں نے انہیں بتایا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہو یہاں پر ان کے الفاظ، کاش وہ ریکارڈ ہو جاتے. بزرگ پیر مرد، کسی محکمے کا ریٹائرڈ آدمی، محسن، اور جن الفاظ میں انہوں نے وہ نقطہ بیان کیا، یعنی اس طرح سے کہ گویا جو یہاں تھا ہدف مقصد تھا، کیسے پڑھ لیا اس انسان نے. اتنا ذہین بوڑھا میں نے نہیں دیکھا کبھی. جن الفاظ سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان جوانوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں یہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ سب میں نے کس سے سمجھا ہے؟ اس ایک مضمون سے سمجھا ہے. میں نے کسی سے نہیں پوچھا، بریفنگ نہیں دی، کسی نے وضاحت نہیں کی، کچھ بھی نہیں ہوا. صرف یہ مضمون پڑھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے، اور میں انہیں یہی بتا رہا تھا ان جوانوں کو کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہو. وہ کچھ فارسی میں ایک مثال ہے کہ بوڑھے کچی اینٹ میں وہ دیکھ لیتے ہیں جو جوان آئینے میں بھی نہیں دیکھتا. آئینے میں سب دیکھتے ہیں نا، کچی اینٹ میں تو انعکاس نہیں ہے، ریفلیکشن نہیں ہوتی کچی اینٹ میں، لیکن تجربہ کار انسان کچی اینٹ میں وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے جو جوان آئینے میں نہیں دیکھ سکتا. وہ تجربہ کار آدمی تھا اور اس نے کچی اینٹ میں سب کچھ دیکھ لیا. وہ فوق العادہ شخصیت تھی میرے لیے، کم از کم جس دید سے میں نے انہیں پایا، قابل تحسین ذہانت اس بڑھاپے کے اندر اس انسان کے اندر موجود تھی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندازے لگا لیتے ہیں، آغاز دیکھ کے انجام کی نشاندہی کر لیتے ہیں. لیکن اتنی قوت تحلیل کتنے لوگوں کے اندر موجود ہے؟ سبق سر کو فقط وہ سامنے جو چیز ابھی پیش آ گئی ہے اس کو وہ نظر آتی ہے، اس کو پلیٹ نظر آتی ہے، اس کو پلیٹ میں پھیکا سالن نظر آتا ہے، اس کو اس سے آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ سفر کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. اللہ کی نشانیاں جگہ جگہ ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا یہاں پر تو نفی ہو رہی ہے نا کہ اکثر اللہ کی نشانیاں نہیں سمجھتے، اکثر نافہم ہیں، مومن نہیں ہیں، ہدایت نہیں لیتے چونکہ قوت تحلیل نہیں رکھتے. بعض جگہ پر ہے کہ یہ نشانیاں اولو الالباب کے لیے ہیں. ان فی ذلک لآیتن لأولی الالباب، یہ اہل لب کی نشانیاں ہیں، لب مغز، خرد، فہم، اور زہر جو خفیف ہو گیا ہو، ہلکا پن جس کے اندر آ گیا ہو، وہ تو تحلیل نہیں کر سکتا ان چیزوں کو، اس کو کوئی سطحی چیز پریشان کر دیتی ہے. لیکن جس کے پاس قوی تحلیل موجود ہے وہ جانتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، نشانی اللہ کی دیکھ لیتا ہے. بعض صرف چھلکا دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر موجود نشانی چھپی ہوئی نہیں دیکھ سکتے. اب معجزہ موسیٰ دیکھ کر تحلیل نہیں کر سکے. یہ لوگ جو جہنم میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے، اب ہم کیونکہ جہنم دیکھ لیے کتنی سخت جگہ ہے، آرزو کر رہے ہیں کہ لو کان لنا کرا بھلے. آیا کیا تھی 103، فلو ان لنا کرتا فنکون من المومنین، اگر ایک موقع اور ملے تو ہم مومن ہو جائیں گے. قرآن کریم کا فرمان ہے کہ نا ان فی ذلک لآیتا، ان سارے امور میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، خود اس جملے کے اندر ایک بہت بڑی ہدایت ہے روشن، کہ ہاتھ آئی ہوئی فرصت کو جو نہ سمجھ سکیں انہیں دوبارہ موقع دیا جائے پھر بھی وہی ہوں گے. یہ تو وہ ہیں جو جہنم پہنچ گئے ہیں اور جہنم میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے. کچھ ایسے ہیں جو ابھی جہنم نہیں پہنچے، اور یہ آیت ہدایت ان کے لیے ہے جو ابھی جہنم نہیں گئے. انہیں بتایا جا رہا ہے جہنمیوں کا حال، کہ وہاں جا کر دوبارہ موقع ڈھونڈو گے، دوبارہ آنے کی آرزو کرو گے، لیکن ممکن نہیں ہے چونکہ وہاں سے کوئی لوٹ کر دوبارہ دنیا میں نہیں آتا. نظام ہستی کا رخ ایک طرف ہے، اللہ ہے، واپسی کا رخ اس کا نہیں ہے. خلقت ایک دفعہ ہے، جنم ایک دفعہ ہے. اگر یہی سمجھ جائیں کہ یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا، یہ ایک موقع ہے، ایک زندگی ہے، اور اس کو ہم نے اس مقام تک پہنچانا ہے جس کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے، یہی ہدایت کا نقطہ ہے. لیکن قرآن کا فرمان ہے کہ وما کان اکثرهم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. آیا 121 بھی ایسے ہی ہے. لیکن واقعہ بدل گیا ہے، حضرت نوح کا واقعہ ہے، اس کے بعد فوراً قصہ نوح شروع ہو جاتا ہے. اذ قال لهم، آیا 106 سے، اذ قال لهم اخوهم نوح اللہ تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. حضرت نوح کو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے آپ کی پیروی کریں جبکہ آپ کے ساتھ ارازل ہیں. ارازل یعنی گھٹیا لوگ، گھٹیا قوموں کے لوگ، گھٹیا خاندانوں کے لوگ، گھٹیا افراد آپ کے ساتھ ہیں. ان گھٹیا لوگوں کو آپ دور کریں اپنے سے تاکہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. اب یہ ہے ماجرا کہ یہ گمراہ حضرت نوح کو کہتے تھے ہم اس وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے کہ آپ کے مومنین جو ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کی قوم جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ہماری نگاہ سے یہ گھٹیاں ہیں، پست ہیں. قال وما علمی بما کانوا یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین. حضرت نوح نے جواب یہ دیا کہ تمہاری خاطر میں مومنین کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، طرد نہیں کر سکتا ان کو. تمہاری خاطر میں ایک سرمایہ دار کی خاطر، ایک بڑے لینڈ لارڈ کی خاطر، ایک جاگیردار کی خاطر میں مومنین کو اپنے سے دور کر دوں؟ ان انا الا نذیر مبین، کیونکہ میں تو نذیر مبین آیا ہوں. قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر نہیں آپ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو رجم کریں گے، مرجوم کر دیں گے. قال رب ان قومی کذبونی فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَاهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. اور پھر ہم نے نو کی دعا سنی اور اس کے بعد نو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا کشتی کے ذریعے, باقیوں کو غرق کر دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, لیکن اکثر مومن نہیں ہے, اکثر مومن نہیں ہے. یہاں ایک اشارہ ہے, نقطہ ہے قرآن فہمی کا, وہ یہ کہ جس طرح یہ ادوات استعمال ہو رہے ہیں کانا و اخوات کانا, ان کا عمل آپ نے پڑھا ہے ادبیات کے اندر, آگے بڑھیں گے تو زیادہ وضاحت آئے گی انہی مطالب کے, جن کو ابھی آپ فہرست کے طور پر پڑھ رہے ہیں. یہی مطالب جو جو آپ علمی ارتقا کرتے جائیں گے دقیق تر ہوتے جائیں گے. ابھی پہلے آپ نے کانا کا صرفی پہلو دیکھا, پھر اس کا نحوی پہلو دیکھا, پھر اس کا فصاحتی پہلو دیکھا. اب اسی طرح کانا زیر باس رہے گا اور آہستہ آہستہ آگے چل کر آپ کانا کا فلسفی پہلو بھی مشاہدہ کریں گے. ابھی وہی ادبیات والا ہی رکھیں, کانا کو زیادہ اس میں نہ الجھیں کہ کانا دلالت کرتا ہے کس پر؟ ماضی پر دلالت کرتا ہے کہ اپنے مدخول کو ماضی میں لے جاتا ہے, تحقق و وقوع اس کا بحسب ماضی, زمانے ماضی میں قرار دیتا ہے. خوب ایسا ہی ہے بول چال میں, عام محاوراتی زبان میں, لیکن یہی کانا بعض جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن زمان پر دلالت نہیں کرتا, منسلخ زمان ہو جاتا ہے, خصوصاً جب اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں یا صفات کے بارے میں. بس وہ کان اللہ عزیزاً حکیما, وہ بھی ماضی پر دلالت کر رہا ہے کہ خدا عزیز و حکیم تھا نا, اس کا معنی ہے ہے. یہاں پر کانا کیا دلالت کرے گا؟ ہے, اللہ ہے. کانا کا مطلب ہے ہو گیا, نہ تھا. یہ کانا وہی عمل وہی کرے گا, اعراب اسی طرح کے دے گا جس طرح آپ نے نحو میں پڑھا ہے, لیکن معنی کرتے ہوئے زمان سے آزاد ہے, زمان پر دلالت نہیں کرتا. وہ اسی طرح وما کانا اکثرهم مؤمنین, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکثر مومن نہیں تھے, اکثر مومن نہیں ہیں, کیونکہ آیات خدا مشاہدہ نہیں کر رہے, تحلیل نہیں کر رہے, ان کو واضح نشانیاں ہدایت کی نظر نہیں آتی, کھلے مطالب ہی ان کی سمجھ میں نہیں آتے. چونکہ ان کے اوپر اور بہت ساری چیزیں طاری ہیں, عقل آزاد نہیں ہے, خرد تفکر کے لیے آزاد نہیں ہے. آپ تجرباتی طور پر کسی دن یہ کام کریں, کیا بھی ہوگا پہلے, نئے تجربے کی ضرورت نہیں ہے کہ حد سے زیادہ کھائیں, جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ کھائیں. جس دن کھانا اچھا بنا ہوا ہو اس دن اتنا کھائیں کہ اٹھ نہ سکیں, پھر اس کے بعد مطالعہ کریں. آپ بہت ہی آسان ترین کتاب کا مطالعہ سال اول میں, مثلا سال چہارم والے امثلہ کا مطالعہ کریں, اتنا کھانا کھا کے سمجھ میں نہیں آئے گی, ممکن نہیں ہے سمجھ میں آئے, چونکہ اتنا دباؤ میں ہے اس وقت کھانے کی وجہ سے بھرا ہوا شکم کہ عقل اپنا کام نہیں کر سکتی, بالکل ختم ہو گئی. اسی طرح آپ شدید غصے میں ہیں, غضب میں ہیں, شدید غضب میں آپ کو آسان ترین مطلب کتاب دی جائے کہ آگا یہ پڑھ کے ذرا سمجھائیں گے کیا کہہ رہے ہیں, کچھ سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا. اشتہا شدید تاری ہے کسی کے اوپر, افراط اشتہا کے اندر ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ. اسی طرح غلبہ احساسات کا ہے آپ کے اوپر, مغلوب احساسات ہیں آپ, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ سارے امور, احساسات, جذبات, خواہشات, غرائز, عواطف, یہ ساری چیزیں دباؤ ڈالتی ہیں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اور اس کو کم کر دیتی ہیں, خفیف کر دیتی ہیں. اور جب انسان کمزور ہو جاتا ہے ان چیزوں سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ قوت تحلیل اس میں ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی واضح نشانیاں جو قدم قدم پہ موجود ہیں اسے نظر نہیں آتی. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. آیا 139 میں سورہ مبارکہ شعراء میں یہی ترجیباً پھر تکرار ہو رہا ہے. یہاں اب قصہ دیگر شروع ہو جاتا ہے، نبی دیگر و قوم دیگر، کہ ہر قوم کی یہ مشکل رہی ہے. آیا 124 سے یہ شروع، 123 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، 139 میں ہمارا مطلب ہے. شاہد کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. ہود، حضرت ہود نبی ہیں اور عاد قوم ہیں، عاد نبی نہیں ہیں. ایک جگہ گئے ہم کسی مجلس کے سلسلے میں، مسجد سے آواز آ رہی تھی خطبہ جمعہ کی، اور اس میں وہ بار بار خطیب جمعہ کہہ رہا تھا عاد علیہ السلام، سمود علیہ السلام، خطبہ جمعہ میں، کہ قرآن کے اندر حضرت عاد علیہ السلام کا تذکرہ فلاں آیت میں، کہیں آپ بھی مجلسوں میں عاد علیہ السلام نہیں پڑھتے. عاد قوم ہے، ہود نبی ہیں، ہود علیہ السلام. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذْ بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ. خوب، یہ ہدایت تھی، نصیحتیں تھیں حضرت ہود کی جانب سے. اب قوم نے جواب کیا دیا؟ اس تمام زحمت کے بعد جواب قوم کا یہ تھا، قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. تو ہمیں سمجھا یا نہ سمجھا، برابر ہے، سواء مساوی ہے، برابر ہے، علینا ہمارے لیے، اوعظت ہمیں واعظ کر یا نہ کر، ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا ہے. سواء علینا اوعظت ام لم تكن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین. کہا کہ آپ الٹی بات کر رہے ہو، حضرت ہود کو کہنے لگے کہ آپ الٹی بات کر رہے ہو، ہم سیدھی راہ پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آبا و اجداد یہی کرتے آ رہے ہیں، آپ نئی بات بتا رہے ہو ہمیں. ان هذا الا خلق الاولین، یہ جو ہماری عادتیں ہیں، ہمارا طور طریقہ ہے، یہ سب پیچھے سے چلا رہے ہیں، اولین آبا سارے یہی کرتے آ رہے ہیں، آپ آگے ایک نئی بات بتا رہے ہو بیچ میں. وما نحن بمعذبین، ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا. فکذبوہ، جھٹلا دیا ہود کو. فاہلکناہم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بھی ہلاک کر دیا ان کو. ان فی ذلک لآیۃ، اس کے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے، ہدایت کی نشانی، واضح رہنمائی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر مومن نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم. سورہ شعراء میں ہی آیا 158 میں دوبارہ تکرار ہو رہا ہے، قصہ دیگر و قوم دیگر، لیکن انجام ایک ہے، قوم ابراہیم، قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم ہود، اب قوم ثمود. کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے اپنے مرسلین کا انکار کیا. قوم سمود نے اپنے رسولوں کا رہبروں کا انکار کیا، جھٹلا دیا۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَّا تَتَّقُونَ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ تقوی اختیار کرو، اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہ سورہ شعراء میں ایک نقطہ یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کی دعوت دیکھیں، ایک ہی ہے، ایک لہجہ، ایک بات، ایک پیغام، کسی نبی نے دوسری بات اس سے ہٹ کر نہیں کی۔ ان سے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں فیس لینے نہیں آیا۔ تمام یہ جملہ بھی تکرار ہو رہا ہے، وما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو ہدایت آپ کو کر رہا ہوں اس کی آپ سے کوئی اجرت نہیں لینی، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر پروردگار کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها ہدیم و تنحتون من الجبال بیوتا فارحین فاتقوا اللہ و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین۔ کہ یہ ہدایت ہے، نبی کا پیغام ہے، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا، یہاں تک حضرت صالح کی تبلیغ تھی و دعوت، یہاں سے اب قوم کا جواب ہے، قالوا انما انت من المسحرین، مسحرین تم جادوگر لگتے ہو ہمیں۔ قوم نے کیا جواب دیا کہ جادوگر لگتے ہو، ما انت الا بشر مثلنا، کیا فرق ہے آپ میں اور ہم میں، ہمارے میں سے ہی ہو، ہمارے جیسے ہی ہو، ہمارے گاؤں سے ہی ہو، آپ اٹھ کے آ کے نبی بن کے، ہادی بن کے ہمیں سمجھانا شروع کر دیا ہے، آپ ہماری طرح کے بشر ہو آپ بھی، فاتی بے آیت ان کنت من الصادقین، کوئی نشانی لو اگر سچے ہو تو۔ قال ہادہ ناقۃ لہا شرب و لکم شرب یوم معلوم، اب نشانی یہ اونٹنی ہے کہ ایک دن تمہارا، ایک دن اس کا شرب، پینا، پانی پینا اس گھاٹ پر، گھاٹ ایک دن تمہاری ہوگی اور ایک دن اونٹنی کی ہوگی، باری باری پینا ہے، اونٹنی کی باری پہ تم نے نہیں جانا گھاٹ پر، اور تمہاری باری پر اونٹنی نے نہیں جانا۔ لہا شربن و لکم شربن یوم معلوم، معین دن ہے شرب کے، یعنی پانی پینے کے، گھاٹ پر جانے کے۔ ولا تمسوہ بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم، بری نیت سے اس کو مس نہ کرنا، ہاتھ نہ لگانا، ورنہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ فعقروہا فأصبحوا نادمین، لیکن انہوں نے وہی کام کیا، جا کر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر بہت پشیمان ہوئے۔ فأخذهم العذاب، عذاب نازل ہوا، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے، لیکن پھر بھی اکثر مومن نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ بھلے وقت تمام ہو گیا ہے، چند آیات رہ گئی ہیں سورہ شعراء کی، انہیں بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔